قالا, اس نے کہا, کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, البتہ تحقیق تو جانتا ہے, تجھے اچھی طرح پتا ہے, ما انزل هؤلاء, نہیں اتارا ان کو, کن کو؟ یہ نشانیوں کو, الا رب السماوات والارض بصائر, مگر رب نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے واضح نشانیاں بنا کے ان کو اتارا ہے. یعنی تم دیکھ رہے ہو, تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ نشانیاں وہ ہیں جو کہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں. بصائر کیا ہے؟ بصیرت کی جمع, یعنی آنکھیں کھولنے کی چیزیں ہیں. یہ اتنی واضح ہیں, اتنی کھلی ہیں, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں نا, جب یہ مثلاً مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, ان کو جو چیز منہ میں ڈالتے تھے خون بن جاتی تھی, بھاگے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے عذاب ٹل جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, پھر وہی روش اختیار کرتے تھے. تو تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن انسان قطورا ہے نا, بخیل ہے, تو وہ یہ چیزیں دیکھ کے بھی اتنے بخل میں تھے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتا تھا. کہتا تھا اگر ایمان لے آیا میرے پیچھے تو میری پوری قوم ایمان لے آئے گی, اور پوری قوم ایمان لے آئی تو میری کیا بادشاہت رہنی ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اور دیکھو فرعون, مجھے تو لگتا ہے کہ تم, مجھے یقین ہے کہ تم تو ہلاک ہونے والوں میں ہوگے, تو تباہ ہو جائے گا. تو اگر نہیں مانتا تو تو تباہ ہو جائے گا, تم مان جا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ کہہ رہے ہیں, تو نے مجھے لگتا ہے ہلاک ہی ہونا ہے, کیونکہ ایک دن دعاؤں کے لیے کہتے تھے اور اگلے دن کہتے تھے تم تو جادوگر ہو. فارادہ, تو اس نے ارادہ کیا, اَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, کہ نکال دے, اکھاڑ پھینکے ان کو. کن کو اور کس نے ارادہ کیا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ارادہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس نے ارادہ کیا یعنی فرعون نے, اَن يَسْتَفِزَّهُم, کہ وہ اکھاڑ پھینکے ان کو. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو, یعنی بنی اسرائیل کو. من الارض, زمین سے. اس نے زمین سے کیسے اکھاڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ یعنی ان کو مار دے, ان کو جلا وطن کر دے, ان کے ساتھ جو بھی کرے اقتدار کے نشے میں, وہ چاہتا تھا کہ بس ان کا خاتمہ ہی کر دے. لیکن ہوا کیا؟ فأغرقناہ, الٹا اللہ نے اسی کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ, اور جو اس کے ساتھ تھے, جَمِيعًا, سب کے سب. تو ارادہ تو اس نے کیا تھا, تو سب کے سب کو کیوں غرق کر دیا؟ اس لیے کہ سب باتوں میں اور انکار کرنے میں اور ظلم کرنے میں ساری قوم شامل تھی, چالیں چلنے میں سب شامل تھے, جو فرعون اور اس کی قوم سب ہی شامل تھے. پھر اللہ نے سب کو ہی غرق کر دیا. وَقُلْنَا, اور کہا ہم نے, مِن بَعْدِ, اب یہ کن کو کر کی ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کو. انہوں نے معجزات دیکھے اور نہیں مانا. مشرکین مکہ کو دیکھیں, وہی بات ہوتی ہے نا, جب آپ کسی کو سمجھانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فلانے کو دیکھو, جب اس نے چوری کی تھی نا, دیکھا اس کا کیا انجام ہوا تھا. یعنی اگر تم کر رہے ہو نا, تو پھر تم بھی دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوگا. تو اسی طرح ان کو بتایا جا رہا ہے, معجزے تم مانگتے ہو نا, انہوں نے معجزے مانگے تھے, پھر ان معجزے ان کے پاس آئے تھے, پھر انہوں نے جو انکار کیا, تو دیکھو ان کا حال کیا ہوا. یعنی ابھی بھی تم ہوش پکڑ لو. وقلنا, اور کہا ہم نے, من بعد ہی, بعد اس کے, کس کے بعد؟ اس غرق ہونے کے بعد, اس فرعون کے کو غرق کرنے کے بعد ہم نے کہا, کس سے؟ لی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے. کیا کہا؟ اسکن الارض, اب تم اس زمین میں بس جاؤ, فلسطین میں. اور یہ جو ارض مقدس تھی نا, یہ ساری تھی جس کو آج ہم کہتے ہیں فلسطین ہے, سیریا, یہ سارا علاقہ یہ تھا, یہ ارض مقدس تھی. تو تم یہاں پہ بس جاؤ. کب تک بسے رہو؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ, یعنی قیامت کا وعدہ. جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم لے آئیں گے تم کو جمع کر کے, لپیٹ کے, یعنی پھر تم سب کو ہم واپس لے آئیں گے اپنی طرف. یعنی مراد ہے, اگر ہم لیے لیں, مراد وعد الآخرتی, آخرت کا وعدہ. اس سے ایک تو قیامت کا وعدہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو ہم سب کو واپس لے آئیں گے, تم سب لوگوں کو. دوسرا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کو اس وقت جمع کر دے گا ایک جگہ پہ، یعنی تمام یہ یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، دوبارہ اس خطے میں جمع ہو جائیں گے. ابھی بھی تم رہو یہاں پہ اسکن الارض. یہ بہت گہری بات ہے، اس کو ذرا بات کو سمجھیں کہ اس وقت ان کو کہا گیا تم یہاں پہ بس جاؤ، اس جگہ پہ کہا گیا. جب وعدہ آئے گا نا آخرت کا، اب اس میں نے جیسے آپ کو بتایا قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہوگا. یا تو اس وقت ہم تم کو جمع کر لیں گے. اب ویسے تو قیامت کے دن تو سب کو ہی جمع کرنا ہے، کوئی یہودیوں کو اکیلے تو نہیں جمع کرنا نا، صرف سب کو ہی جمع کرنا ہے. تو پھر یہاں پہ ایک خاص کیوں بات کی گئی کہ ہم تم کو جمع کر لیں گے، لپیٹ لیں گے، ایک جگہ پہ کر دیں گے تمہیں. اس سے بعض علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت اسی ارض مقدس میں، فلسطین میں، دنیا بھر کے یہودی جمع ہو جائیں گے. اور آج واقعی ان کو لا کے وہاں پہ باقاعدہ بسایا جا رہا ہے، افریقہ سے، امریکہ سے، ایشیا سے، ہر علاقے سے ان کو جمع کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے تم تو ہمارے سٹیزن ہی ہو، تمہیں یہاں پہ کے لیے کوئی ویزے کی کوئی، بس ایز لانگ ایز تم یہودی ہو تم یہاں کے ہو. اس کا معنی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ پیشین گوئی جو قرآن دے رہا ہے یہ پوری ہو رہی ہے، قیامت کی یہ نشانی پوری ہو رہی ہے. جتنی بھی نسلوں کے، جہاں کے بھی یہودی ہیں، وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. تو قیامت سے پہلے پہلے تو پہلے ٹائم میں یہ سارے بکھرے رہیں گے، لیکن جب قیامت قریب ہوگی نا، جب وعدہ آخرت کا آ جائے گا، یعنی قریب ہوگا یہ وقت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، تو پھر جمع کیا جائے گا ان کو اسی جگہ پہ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس قرآن کو، یعنی حق کے ساتھ اتارا ہے، سچائی کے ساتھ اتارا ہے. حق وہ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو زائل نہ ہو، جو ثابت ہو. یعنی جیسے توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، جنت جہنم ہے، یہ سب حق ہے، سچ ہے، یہ سچائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ جو ہم نے اس کو نازل کیا ہے تو حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے، حق اس کے اندر ہے. وَبِالْحَقِّ کے نزل، اور حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے. اس کو اتارنا بھی حق کے ساتھ ہے. حق کے ساتھ کیسے؟ بالکل حفاظت کے ساتھ، اس کو حفاظتوں میں اتارا ہے، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا. اور اس کے اندر بھی حق ہے، جو کچھ اس کے اندر بات ہے، جو علم اس کے اندر ہے، وہ بھی سچائی پہ مبنی ہے، یہ معمولی کلام نہیں ہے. شیطان کا یا باطل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، حق لے کے نازل ہوا ہے یہ دنیا میں، سچائی لے کے نازل ہوا ہے، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے. اس کا مقصد بھی سچائی ہے، سچائی لے کے اترا ہے، اور سچے نظام کو قائم کرنے کے لیے اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تو بھیجا کوئی معجزے دکھانے کے لیے تو نہیں بھیجا، کوئی یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کے کام کر لیں گے، لوگ آئیں اور آپ اسے کام کرائیں اپنے، یہ دعا کر دیں وہ دعا کر دیں. ہم نے تو اس لیے بھیجا کہ آپ خوشخبری دے دیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ڈراوے بتا دیں، ڈراوے دے دیں، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا. اور اس قرآن کے بھی نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا، یہ بھی بشارت بھی دیتا ہے، یہ بھی ڈراتا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. نو معجزے اور شعبدے دکھانے کے لیے نہیں کہ کبھی اس چیز کو ایسے کر کے دکھا دیں، کبھی یہ تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے، یہ رسولوں کا کام نہیں ہوتا ٹرکس کر کے دکھانا. وَقُرْآنًا، اور قرآن، فَرَقْنَاهُ، الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو، یعنی اس کے ذریعے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، سب کو الگ الگ کر کے دکھا دیا. اسی لیے اس قرآن کا ایک نام کیا ہے، فرقان، فرق کرنے والی کتاب، اس کے ذریعے آپ سیکھ جائیں گے فرق کرنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو خود پتہ چلنا لگے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر. مُكْثٍ، عَلَى مُكْثٍ یعنی آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیں. کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں؟ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ اگر ایک ہی دفعہ دے دیا جاتا تو لوگ اس کو اس طرح سے جذب نہیں کر سکتے تھے، لوگ اس طرح سے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں، ایک کتاب دے دی جاتی، ایک دن میں ہی سارا قرآن دے دیا جاتا. مکی دور میں ایک دن جاتے لوگ پہاڑ کے اوپر سے قرآن اٹھا کے لے آتے، تو اس کو کیا، اس کا ہوتا، اس میں کیا مسئلہ ہوتا؟ ایک دفعہ میں سارا عمل کرنا ناممکن ہو جاتا. ایک دن میں ہی حرام ہو گئی شراب، ایک دن میں ہی حرام ہو گیا جوا، ایک دن میں ہی حرام ہو گیا سود، ایک دن میں ہی حرام ہو گئی فحاشی، ایک دن میں ساری چیزیں حرام ہو جاتی، کیسے عمل کرتے؟ تو جذب ہو جائے. دیکھیں، اسی لیے آپ کو پڑھایا بھی جب جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ. بعض لوگ آتے ہیں، ابھی پہلا پارا شروع نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارے سارے کوسچنز کے آنسر ہو جائیں بس آج، آج ہی ہمیں سارا ہم سیکھ لیں، یہ کیوں ایسے ہے، وہ کیوں ایسے ہے، ایسا کیوں ایسا. او بھائی، صبر صبر صبر، یہ قرآن بھی اترا ہے تو آہستہ آہستہ اترا ہے، آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ ہی لے سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ایک دن میں آپ کو سارا پڑھا دیا جائے، یا اچھا اتنے سال لگیں گے ہمیں پڑھنے میں، تو یہ تو آپ کے لیے بلیسنگ ہے کہ اتنے سال میں آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ جذب کریں گے، ساتھ ساتھ عمل میں لے کے آئیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بدلتی جائے گی. یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، اس کی حکمت ہے تھوڑا تھوڑا دینے میں. اسی طرح اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دیا جائے. اور یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی اتار سکتے تھے، اسی وجہ سے ایک دفعہ نہیں اترا. اور لیکن یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، ایک دفعہ کیوں نہیں اتر گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے اتر رہا ہے؟ یاد رکھیں، تورات اور انجیل ایک دفعہ ہی نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے، جو اس کا مقصد ہے عمل، عمل آسان ہو جائے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے. تھوڑا تھوڑا آئے گا تو یاد کرنا آسان ہوگا، ایک دفعہ ہی آ جاتا تو پھر کیسے یاد کرتے؟ پھر دیکھیں، اس دوران لوگوں کے ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی تھیں، ڈفرینٹ حالات ہوتے تھے، کبھی کسی طرح کے حالات ہیں، کبھی کسی طرح کے حالات ہیں. ان حالات کے اندر جیسی تسلی چاہیے ہوتی تھی، وہ اس وقت وہ تسلی قرآن دیتا تھا، اس وقت اس طرح کی آیت اتر جاتی. مثلاً احد کا، احد میں شکست ہوئی ہے، اب مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہے، غمگین ہے، اس وقت آیتیں اتر گئیں جنہوں نے دل کو ڈھارس دے دی. مثال کے طور پہ ٹارچر ہو رہا ہے مکہ کے اندر، اس وقت ایسی تسلی کی آیتیں اتر گئیں کہ تم نے ایک سمجھ لیا، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو تم اس طرح سے آزمائے ہی نہیں گئے، پھر وہ تسلی آ گئی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ پہ تہمت کا مسئلہ آیا، اس وقت وہ آیتیں اتری جنہوں نے ان کی، جن میں ان کی برات تھی. تو حالات کے مطابق، سچویشنز کے مطابق، جس طرح کی جس وقت ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ نے آیات اتاری، اس سے اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، جس وقت آپ کا مثلاً کوئی مسئلہ ہے، آپ اس وقت قرآن کھولتے ہیں، اسی مسئلے کا جواب سامنے آ جاتا ہے، کیسی اس وقت تسلی ملتی ہے آپ کو، خود سوچیں. تو سوچیں، اس زمانے میں بھی جس وقت لوگوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آیتیں اس کے مطابق اتر جائیں، لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر تھا، یا پھر ایک دفعہ ہی قرآن اتر جاتا اور اس میں سے ڈھونڈتے پھرتے کہ کیا، کس وقت کی میں کون سی آیت ڈھونڈوں، وہ زیادہ بہتر تھا؟ تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اور پھر جو وہ سوال پوچھتے تھے، اس کے مطابق جب قرآن میں آیت نازل ہوتی تھی تو پھر ظاہر ہے اس کا فائدہ اور بھی ہوتا تھا. اور سارے جواب ایک دفعہ دے دیے جاتے، وہ بات نہیں تھی، ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوال آتے جاتے تھے ویسے ویسے ان کے جواب بھی ملتے جاتے تھے ان کو. تو تقریباً 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں نا جھٹ پٹ میں، بس اب ساری زندگی پڑھا نہیں، اب کورس کی ڈیوریشن کیا ہے، پہلے ہمیں جب بتائیں ختم کب ہوگا، وہ ختم کرنے کی آپ کو کیا جلدی؟ اب یہ دیکھو کہ آپ کے عمل میں کتنا آیا، ہم نے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے، کیا وہ چیز آ رہی یا نہیں. بعض لوگوں کو بہت جلدی ہوتی، بس ختم کر لیں ہم، ختم کر کے آپ نے کہاں جانا؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، پورا ہفتہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس میں تدبر کریں، ان آیتوں کو بار بار پڑھیں، ان کو بار بار سوچیں، ان کے اوپر غور کریں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان کے ترجمے کو یاد کریں، ان کو جذب کریں اپنے اندر. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک دن ایک کلاس ہوئی ہے تو اگلے دن بس ہم ایک پارا ختم کر لیں اور اگلے دن دوسرا اور پھر اس کے بعد جلدی سے ہمارا قرآن ختم ہو جائے. تو اس سے قرآن تو ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم رمضان میں دورہ قرآن کرتے ہیں, مگر عمل میں کوئی زیادہ پھر فرق نہیں آتا. جو لوگ ایک مہینے میں بھی دور ہی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کچھ ان کی ایسی خاطر خواہ کوئی ان کے اندر چینج نظر آ رہی ہو جو اس طرح تعلیم لینے میں آتی ہے. جو اس طرح تعلیم ہے نا وہ بہت کچھ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس وقت یہ قرآن آپ کی سوچ آپ کے عمل آپ کی زندگی میں کیسے آ کے آپ کو بالکل ایک نیا انسان بنا دیتا ہے. تو پھر یہ بھی ایک حکمت ہے. اسی طرح 23 سال تک سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ذریعے رابطہ اپنے رب سے رہا. ایک دفعہ اتر جاتا تو یہ تھوڑی ہوتا. بار بار جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف مل رہا ہے, اور تورات تو پہاڑ پہ طور پہ اتری تھی موسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن مجید تو بار بار نازل ہوا کہیں مکہ کی گلیوں میں, کہیں حرا میں, کہیں گارے سور میں, کہیں بدر ہے تو کہیں احد ہے, اور کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر ہے جہاں پہ یہ نازل ہوتی تھیں آیات. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی جو حکمت ہے اس واقعی سوچے انسان تو بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے, مگر وہ انسان چونکہ بے صبر ہے تھوڑ دلا ہے تو وہ چاہتا ہے بس جلدی سے ہو جائے. ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ بس ایک دن میں ہو جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا, نازل کیا ہم نے آہستہ آہستہ. دیکھیں انزال ہوتا ہے ایک ہی دفعہ نازل کرنا, اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ٹھیک ہے, آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا اترا. تو یہ انزال اور تنزیل میں یہ فرق ہے. جب انزل نہ آئے گا تو پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور جب یعنی ایک دفعہ اتارنا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ. اور تنزیل جو دنیا میں آنا ہے وہ ایک دفعہ نہیں آیا, وہ آہستہ آہستہ آیا. ہاں ابھی آہستہ آہستہ لیں صبر کے ساتھ. کل آمینو بھی او لا تؤمنو, آپ کہہ دیں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. اس کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا کہ بے شک نہ لے کر آؤ تم اس طرح بھی بہت اچھے ہو, نہیں یہ کہا جاتا. جیسے ہم اب وہ بچہ نہیں کھا رہا تو کہیں گے کھانا کھاؤ نہیں کھانا مت کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ کھائے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ناراض ہو کے جب بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک دھمکی کا انداز ہے, مانتے ہو مانو نہیں مانتے جاؤ, نہ مانو تب بھی تمہارے نہ ماننے سے کوئی قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جانی, تمہارے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم جیسے ان کے انکار اور یا اقرار کرنا کچھ نہیں فرق دے گا, اس کے ماننے والے تو بہت ہیں. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, دیکھو تو صحیح وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے, کون علم والے کون تھے اس سے پہلے؟ اہل کتاب, یہود و نصارہ کے علماء کی طرف اشارہ ہے, جو ایمان لے آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے تم نے ماننا ہے مانو بھائی, نہیں ماننا نہیں مانو, اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے تمہارے نہ ماننے سے. ان کی طرف تو دیکھو جو تم سے پہلے علم دیے گئے تھے, جب اذا یتلا علیہم, جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ آیتیں. اب اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے. کیا پھر ہوتا ہے ان کے سامنے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یخرون للاذقان سجدا, گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. سبحان اللہ, کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے حال کیا ہوتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, سورہ انفال میں بھی پڑھ چکے ہیں, ان سے پہلے بھی ساتویں پارے میں بھی ہم نے پڑھا, جب سٹارٹ ہی ہوتا ہے ساتواں پارا, نجاشی کے سامنے جب پڑھی گئی تو کیا اس کا حال ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سارے تو ایسے نہیں تھے, مگر ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پچھلے علم دیے گئے ہیں, تو ان میں سے ایسے بھی ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جوں ہی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حق ہے, اور اسی وقت وہ بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑتے ہیں, یعنی جھک جاتے ہیں. ارے ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہوتی کہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں یہ کرتے, وہ فوراً عاجزی دکھاتے ہیں, عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور منہ کے بل یعنی تھوڑیوں کے بل گر جانا کا مطلب ہے اپنے تھوڑی, اس کو کہتے ہیں چن ہے نا, اس سے بعض علماء نے کہا کہ مطلب یہ بھی ہے کہ داڑیاں, داڑھی انسان کی آدمی کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے, عزت کی چیز ہوتی ہے, تو وہ اپنی داڑیاں نیچے رکھ دیتے ہیں یعنی اپنے چہروں کو جھکا دیتے ہیں. اسی طرح چہرہ بھی انسان کی عزت کی چیز ہے, چہرے کو زمین پہ رکھ دینا عاجزی کی انتہا ہے, یعنی وہ بے قابو ہو کے سجدے میں گر جاتے ہیں, کنٹرول نہیں ہوتا ان کو. اور کیا کہتے ہیں سجدے میں گر کے, یا یقولون, اور وہ کہتے ہیں سبحان ربینا, پاک ہے ہمارا رب, اللہ ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کمزوری سے, ہر فلا سے پاک ہے. ان کان وعد ربینا لمفعولا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو وہ پورا ہو کے رہنے گا. یعنی یہ وعدہ کون سا جو ہے, کون سا وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہنے والا, کیا بات کہہ رہے ہیں. اہل کتاب کے ساتھ کوئی وعدہ تھا اللہ کا؟ ہاں, کہ اللہ ایک پیغمبر بھیجے گا, ایسا پیغمبر ہوگا, اس کی یہ نشانیاں ہوں گی, ایسی کتاب بھیجے گا, تو وہ تو انتظار میں تھے. تو جب جو ہی یہ کلام سنتے ہیں فوراً جھک جاتے ہیں, اور ہم نے ساتویں پارے میں پڑھا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارے رب کا وعدہ تھا, اور وہ ہمارے رب کا وعدہ تو ضرور پورا ہو کے رہنے والا تھا, یہ تو وعدہ پورا ہونا ہی تھا. تو وہ اس طرح کی عاجزی دکھانے والے لوگ ہیں اہل کتاب میں بھی. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل. دوبارہ پھر وہی بات بتائی گئی, اللہ کو کتنی پیاری لگی ان کی یہ ادا کہ قرآن سن کے گر پڑنا, قرآن سن کے اپنے آپ کو جھکا دینا اور عاجزی اختیار کرنا, یہ ادا اللہ کو کتنی پیاری ہے کہ پھر سے دوبارہ بیان فرمائی گئی ہے. اور روتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے, وہ اور زیادہ خشوع میں تقوی میں بڑھ جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن ان کا تقوی بڑھا دیتا ہے, قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے, یعنی قرآن کا اتنا اثر ہوتا ہے. یہ لوگ اللہ کے ایسے پیارے لوگ ہیں, قرآن سن کے ان کی دیکھیں کیفیت کیا ہو جاتی ہے, اور ان کی عاجزی کا حال کیا ہے. کیا قرآن سن کے ہمارا بھی ایسا حال ہوتا ہے؟ قرآن کی ایسی آیتیں آئیں اور ہم عاجزی اختیار کریں. یہاں بعض لوگوں کے اندر ایون قرآن پڑھنے کے بعد اتنی سختی آ جاتی ہے اور ریجڈ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں, وہ نہیں چاہیے سختی. قرآن کہتا ہے, ان کی تعریف کرتا ہے, دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, دیکھو ان لوگوں کا قرآن پڑھ کے کیا حال ہوتا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پہلے تو پڑھنے کی طرف تو آئیں نا, قرآن سننے کی طرف تو آئیں نا. قرآن سننے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اتنی ایسی رقت آمیز آیات ہوتی ہیں جن سے کوئی بھی سن کے اس کا دل کانپ اٹھے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تو دیکھو کتنی پیاری تعریف فرمائیا سورہ انفال میں, کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں, اس کی آیتوں تو سنتے, وجلت قلوبہم, ان کے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن وہ ادھر خلاؤں میں گھور رہے ہیں, وہ ادھر اس سے بات کر رہے ہیں, کبھی فون پہ اپنا ٹیکسٹ چیک کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, بھول ہی گئے ہیں. اس لیے کہ ان کو قرآن شاید نعمت نہیں لگتی. یاد رکھیں ہم نے پچھلے اپنے سبق کے اندر نا 86 آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ چاہے تو اس کا اختیار ہے, چاہے تو یہ علم اٹھا لے اللہ تعالیٰ. آپ سوچتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس اسی طرح؟ اصل میں نعمت کی قدر ہم جیسوں کو تبھی آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. صحت کی قدر ہم تب کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں. رزق کی قدر ہمیں تب آتی ہے جس وقت رزق بند ہو جاتا ہے, جاب چلی جاتی ہے, تو پھر پیسوں کی قدر, پھر رزق کی قدر, پھر کھانے کی قدر آتی ہے جس کو ہم پھینکتے رہتے ہیں. اسی طرح اور چیزوں کی بھی قدر ہے, ہمیں تبھی آتی ہے جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. پانی کی قدر تب ہوتی ہے جب پانی بند ہو جاتا ہے. تو
تو یہ قرآن چونکہ ہم ہمیشہ سے اپنے پاس دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے اس کی کوئی ہمیں قدر نہیں ہے. بک شیلفوں میں رکھا ہوا ہے، گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی قدر نہیں کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. یہ بھی اس کا بھی کوئی حق ہے میرے اوپر. اللہ چاہے نا تو اٹھا لے گا اس کو، یہ نہیں ملے گا آپ کو. جیسے ایک ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تمہارے دین سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز چھین لی جائے گی وہ نماز ہے. اور کتنے نماز پڑھنے والے ہیں جن کا دین نہیں ہے. اور یہ قرآن ایسا ہے کہ ایک صبح جب تم اٹھو گے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں پاؤ گے. ایک آدمی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، یعنی ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس مصحف موجود ہیں، جبکہ ہمارے آبا نے اسے سکھایا ہے اور ہم اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں. اس پہ انہوں نے فرمایا تھا ابن مسعود نے کہ ایک رات جب تم سو گے پھر لوگ صبح جب کریں گے تو وہ اس کو پڑھنا چاہیں گے، لیکن نہ دل میں ہوگا نہ مصحف میں ہوگا. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی چیز حفظ بھی کی ہو، اللہ اکبر، وہ آپ جتنا مرضی یاد کرتے رہیں وہ آتی نہیں یاد. آپ کہتے ہیں مجھے تو اچھی بھلی حفظ تھی، تو اللہ چاہے تو اس طرح پورا قرآن ہی بلا دے کسی کو. ایک لڑکے کا واقعہ ہے، کسی نے بتایا تھا مجھے، اس کو حفظ تھا قرآن کریم اور بہت بے پرواہی کرتا تھا، اس سے نہیں، بالکل نہیں اس کی طرف توجہ کرتا تھا، نہ اس کو ریوائز کرنا نہ کچھ ہے، بہت اس کو مشقت اور بہت اس کے اوپر باتیں مناتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کے دماغ میں کیا ہوا، کیا اس کو ایسی چوٹ آئی کہ اس کو کہہ رہے تھے سورہ فاتحہ پڑھ دو، اس کو وہ بھی نہیں آ رہی تھی، سورہ اخلاص پڑھنے کو کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں، جس کو پورا قرآن حفظ تھا. یہ حالت ہو گئی تھی. تو اللہ اس دنیا میں بھی جس سے چاہے اس کے حافظے سے نکال دے قرآن کو، اور چاہے تو پورے قرآن کو اٹھا لے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہم سے جائے گا. ابن مسعودی کی روایت میں ایک اور ہے کہ ایک رات قرآن حکیم کو واپس لے لیا جائے گا، پھر اس مصحف میں کوئی ایسی آیت نہیں ہوگی جس کو اٹھانا لیا جائے، ہر یعنی آیت اٹھا لی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے نے روایت کی ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن ان کے پاس آئے گا پھر وہ زمین سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی رہے گا نہیں زمین میں، اور قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہو جانا ہے. عبداللہ بن عمر سے ہے کہ کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن نہ اٹھا لیا جائے جس طرح سے وہ نازل ہوا تھا. اور یہ قرآن عرش کے گرد آئے گا جیسے شہد کی مکھی گھومتی ہے نا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا ہوا، وہ کہے گا اے میرے رب، وہ مجھے پڑھتے ہیں لیکن مجھ پہ عمل نہیں کرتے. بار بار یہی بات کہے گا، مجھے تلاوت کرتے ہیں لیکن مجھ پہ عمل نہیں کرتے. یعنی اس کا یہ رونا ہوگا، اس کی یہ شکایت ہوگی، اس کا یہ گلہ ہوگا. تو پڑھتے بھی رہیں اور عمل نہ کریں تو سمجھ لیں ایسے ہی ہے کہ زندگیوں میں ہے ہی نہیں. اور یہ قرآن یہ صدیوں کا سفر کر کے آج ہم تک پہنچ گیا ایز اٹ از، تو اب خود ہی تو نہ رکاوٹ بنے نا کہ میں نہیں اس لیے آتی کیونکہ جو ہے نا یہ تو میرے سے ہوگا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں چھوڑ نہ دوں بعد میں، مجھے ڈر لگتا ہے پہلے بھی نہیں میں آئی تھی. تو یاد رکھیں ایک بات، شیطان آپ کو کبھی نہیں اس کی طرف آنے دے گا. اتنے ہزار ہا بہانے آپ کو سجھائے گا نا کہ آپ اس کو نہ کھولیں کہیں. یہ آج ہم تک پہنچ گئے، خود ہی کیوں اپنے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اپنے راستے کی خود ہی رکاوٹ بن گئے آپ، ہدایت کے راستے میں خود ہی رکاوٹ بن گئے. بجائے اس کو خود سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، آگے پہنچائیں. ہم پہلا قدم اٹھانے سے ہی ڈر گئے. تو یاد رکھیں یہ تو چلا جائے گا ایک دن، یا یہ چلا جائے گا یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں گے دنیا سے، اور پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہاتھ آنے والا. اور قبر میں جا کے سوالوں کے جواب اسی کی بیس پہ دے سکیں گے. جس نے یہ نہیں سیکھا پڑھا وہ سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکے گا، تو کیا ہوگا وہاں پہ پھر. یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، امانت، اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل کیا تھا اس وقت ہی فرمایا تھا کہ ان قریب میں تم پہ ایک بھاری کال ڈالنے والا ہوں، یہ امانت ہے. تو اس امانت کو نہ ہم نے لیا صحیح سے، نہ ہم نے اس کو آگے پہنچانے کی کوئی کوشش کی. اب ہمارے سامنے اگر پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, سمجھ ہی نہیں آئے گا تو ہم کیا گریں گے, کیا ہم, وہ بھی جس کو سمجھ آئے گا وہی عاجزی میں گر جائے گا نا, وہی اللہ کو پہچان جاتا ہے اس کلام سے, اسی کی جلد نرم پڑ جاتی ہے, اسی کا دل ڈر جاتا ہے, وہی رونے لگتا ہے, اسی کی خشیت کے اندر زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور جن کو سمجھ ہی نہ آئے ان کو تو آپ چاہے فرینچ پڑھ رہے ہوں, چاہے فرینچ بول رہے ہوں, چاہے عربی بول رہے ہوں, کچھ لوگ عربی کوئی بول رہا ہوگا تو سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے پتہ نہیں قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے, کوئی فرق ہی نہیں پتا قرآن ہے کہ عربی ہے. تو بات یہ کہ اس کو سمجھو پہلے, تب یہ اثر آئے گا. تو جو تو سمجھتے ہیں پھر وہ اس کو سن کے نا ان کی تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کئی دفعہ آپ نے تراوی میں سنا ہوگا جو واقعی سمجھنے والے قاری ہوتے ہیں وہ تو پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں, ایسی آیتیں آتی ہیں روتے ہیں وہ, آنسو بہاتے ہیں, یہ اثر کرتا ہے ان کے اوپر. تو ہمیں اس وقت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ رو کس بات پہ رہے ہیں. اس لیے اس حالت کو پانے کے لیے, اس اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے, اور اللہ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اور یہ جو کیفیت ہے اس کو سن کے رونے کی, یہ وہ کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو آپ کے رونے کی وجہ سے ایسے سینے سے آواز آتی تھی جیسے دیجکی سے سالن کے ابلنے کی آتی, یا جیسے چکی چلتی ہے تو آواز آتی ہے, اس طرح آواز آتی تھی. ابو داؤد کی یہ روایت ہے, اس طرح سے وہ لوگ اس قرآن کو لیا کرتے تھے. اور جو شخص بھی اللہ کے خوف سے رویا, اللہ کے خوف سے, یہ اس لیے نہیں رویا کہ ہائے مجھے کوئی دکھ تھا, کوئی تکلیف تھی, آئے یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں, اس کی وجہ سے نہیں, صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا, کسی کے ستانے کی وجہ سے, کسی کے تانے دینے کی وجہ سے, کسی کے دکھ دینے کی وجہ سے نہیں, اور اپنے پرابلمز کی وجہ سے نہیں, یا کوئی بات یاد آ گئی, کوئی ایسی چیز تھی جو میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا وہ یاد آ گیا, بڑا رونے والا واقعہ تھا, اس کی وجہ سے نہیں, صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں نہیں داخل ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. یعنی جیسے دودھ ایک دفعہ گائے سے نکال لیا جائے تو تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا, اسی طرح ایسے انسان کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, ایک وہ آنکھ جو آدھی رات کو خوف خدا سے روئی. سبحان اللہ, کسی کو یہ نصیب بھی ہو کہ وہ رات کو اٹھے اور پھر یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے اور اس کی آنکھ جاگتی رہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس آنکھ پہ بھی جہنم حرام ہے جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جاگ کے رات گزاری, یعنی وہ تلاوت کرتا رہا. اور اس آنکھ پہ آگ حرام ہے جو خوف خدا سے بہہ پڑی, اور اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے رکی رہی یا اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی. ان سب آنکھوں پہ جہنم حرام, کتنی خوش قسمت ہیں یہ آنکھیں, اور لوگ ان آنکھوں کا مذاق کرتے ہیں, یہ تو بدبختی ہے انسان کی, یہ تو اس کے لیے بدقسمتی ہے کہ اللہ کی آیات پڑھی جائیں ایسی جس میں خوف ہو, اور اللہ کی آیات پڑھی جائیں جس میں اللہ کی ملاقات کی بات ہو اور آخرت کے حالات ہوں اور کوئی آنکھ نہ بہے. یہ تو بدبختی ہے انسان کی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر بڑا خوش ہوا جائے. یہ رونا تو اللہ کو پسند ہے, یہ تو اللہ کو پیارا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو بہ پڑے, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, کتنی چھوٹی مکھی ہوتی ہے اور اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, پھر وہ رخسار تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پہ حرام کر دیتے ہیں. دوزخ پہ حرام ہے وہ. لیکن کدھر گئے ہیں وہ رونے, راتوں کے رونے کدھر گئے ہیں وہ. آج تو یہ عجیب بات لوگوں کو لگنے لگی, حیرت اس بات پہ کہ عجیب لگنے لگا لوگوں کو, اپنے مسلمانوں کو ہی وہ حیران ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرحلے کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں گناہوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا چیز ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی کیا ہے, ان کو کچھ نہیں پتہ ہے. یہ اگر ان کو پتہ ہو تو کہ یہ روئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہیں, جن کی برات میں قرآن اتر آیا, جن کے بستر پہ, ان کے بستر کے سوا کسی امہات المومنین میں سے کسی کے بستر پہ وہی نہیں آئی, یہ وہ ہیں. اور یہ رو رہی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آیا عائشہ کیوں رو رہی ہے, فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی آگ یاد آنے پہ رو رہی ہوں, کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین جگہیں بتائی تھیں جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور بتائیں ایسے لوگ بھی روتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ ہیں, اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے, رونے لگے, بیوی بھی رو رہی ہے. تو پوچھا انہوں نے تم کیوں روتی ہو, کہتی آپ کو دیکھ کے. فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آ گئی, وہ ام من کو ملا وارد ہوا, تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا, پتہ نہیں میں اسے پار ہوں گا کہ نہیں. یہ مرد ہو کے رو رہے ہیں. تو آج کے لوگ تو شاید ان کو دیکھ لیتے تو بہت ہی کہتے کہ یہ تو بڑے گناہگار ہیں, ہم ہی ہیں جو نیک اور پارسا ہیں, ان کو تو رونے کی ضرورت ہوگی, ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے, ان کو خوف کھانا چاہیے, ہمیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے, آج تو یہ ہمارے حالات ہو گئے. حضرت عمر سورۃ طور کی آیت تلاوت فرمائی, اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے. لوگ عیادت کرنے آتے تھے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کس لیے بیمار پڑے ہوئے, یہ حالت ہو گئی تھی. یہی حضرت عائشہ ہیں کہ حضرت عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تھا تو حضرت عائشہ کے گھر سلام کرنے چلا جاتا تھا, تو ایک دفعہ میں گھر سے نکلا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں, قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہی ہیں جو جس میں یہ تھا کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور گرم زہریلی ہوا اور اس کے عذاب سے ہمیں بچا لی, یہ بھی سورۃ طور میں آتے ہیں, تو وہ تلاوت فرما رہی تھی. تو یہ آیت بار بار پڑھتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, کہتے ہیں میں انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ میں تھک گیا, میں نے کہا میں اپنا کام ہی کر رہا تھا. کہتے ہیں میں بازار چلا گیا, واپس آیا, میں نے کہا ابھی چلا جاؤں, جب میں واپس گیا تو وہ اسی طرح نماز میں کھڑی ہوئی ہیں اور پڑھ پڑھ کے روتی جا رہی ہیں. ہمارے تو خیر رونے بھی کیا رونے ہیں, ادھر روئے تو اس کے بعد پھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کبھی روئے بھی تھے یا دو منٹ روئے تھے. اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہے, اس کے اوپر بھی اعتراض ہے, اور اس کے اوپر بھی مذاق ہے, اور اس پہ بھی طنز ہے. آج تو اس امت کا حال یہ ہے کہ اس کو تو سب کو ہی رونا چاہیے, آج تو ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں, آج تو ہمارے یہ اعمال ہو چکے ہیں. ان کا تو دیکھو حال کیا تھا, کہ حضرت سعد بن اخرم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے ساتھ جا رہا تھا تو ہم لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے آگ سے جو سرخ لوہا ہوتا ہے نا, وہ جب دیکھا کہ وہ باہر نکال رہا ہے لوہار, تو عبداللہ بن مسعود اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اتنا رونے لگے, وہ تو یہ دیکھ کے روتے تھے, اتنا رونے لگے کہ کیا ہوگا وہ دن کے آگ کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا, یہ لوہا ہے اور دیکھو آگ میں کیسا ہو گیا, تو دنیا کی آگ ہے. حضرت معاذ بن جبل ہے, یہ بھی صحابی رسول ہیں. دیکھو یہ صحابہ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, یہ کوئی ایسے لوگوں کی بات نہیں بتا رہی کہ جو کوئی بڑے گناہگار ہوں, کوئی شرابی نہیں ہے, کوئی ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہو, یہ تو صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا, ان کے حال یہ ہیں, اتنا رو رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مٹھیاں ہیں مخلوق سے بھری ہیں, ایک کو جنت میں ڈالا اور دوسری کو جہنم میں. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مٹھیاں اللہ نے ایک جنت میں ڈالی اور ایک جہنم میں, مخلوق سے یعنی انسان ہوں گے, اللہ اپنی دونوں مٹھیوں میں لے گا, ایک جنت میں ڈالے گا ایک دونوں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں گا, میرا تعلق جنت والوں میں ہوگا یا جہنم والوں میں ہوگا. یہ تھا ان کا حال. وہ ہم کدھر رہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا ہمیں کس نے سگنیچر کر کے دیے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کس نے ہمیں گارنٹیاں دے دی ہیں کہ جو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ہمیں یہ سوچ آتی ہی نہیں ہے, کوئی اگر رو رہا ہے اس کے بھی آنسو بہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک عجیب ہی بات ہو جاتی ہے, رونا بڑھاتا ہے ان کو. پھر ہم یہ کہتے ہیں آگے سے, معاذ بن جبل ہی یہی فرماتے ہیں کہ مومن تو پل صراط پار کرنے سے پہلے پہلے امن میں آ ہی نہیں سکتا, کبھی آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ ہی نہیں سکتے. پل صراط پار کرنے سے پہلے پہلے, تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب نے پل صراط پار کیے ہوئے جو اتنے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں تو کوئی فکر ہے ہی نہیں, کوئی گھبراہٹ ہمیں کیا ہونی چاہیے, جنت تو ہمارے سامنے گیٹ, ادھر مرنا ادھر گیٹ میں داخل ہو جانا. یہ تو ایسے ہی لوگ تھے نا جو ایسے روتے رہے, کس طرح بتایا جائے, کیسے سمجھایا جائے, کیوں نہیں سمجھ آتی. اور دیکھو قرآن اٹھا کے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ڈراتا ہے اپنے عذابوں سے, کیسے اپنی جہنم کے ذکر کرتا ہے, کیسے آپ کے اسلاف جو ہیں ان کا حال کیا ہو جاتا تھا. کہتے ہیں مسمع بن عاصم کہتے ہیں کہ میں اور عبدالعزیز بن سلیمان اور کلاب بن جری اور سلیمان العارج وہ کسی ساحل پہ ہم نے رات گزاری, تو کلاب رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ میں ڈر گیا کہ پی ماری نہ جائیں کہیں, اتنا وہ رو رہے تھے. یعنی ان کے رونے کی بھی آپ حالات دیکھیں پڑھ کے, تو اتنا روتے تھے ایسے لگتا تھا کہ مرنے لگے. ہمارے آج کے لوگ دیکھ لیں تو کیا کہیں ان کو. پھر ان کے رونے کو دیکھ کے عبدالعزیز نے بھی رونا شروع کر دیا, اس کے بعد سلیمان نے بھی رونا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا اور روتا ہوا, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیوں رو رہے ہیں. پھر بعد میں نے عبدالعزیز سے پوچھا, اے ابو محمد آپ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ اس رات روتے رہے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے سمندروں کی موجوں کو دیکھا, وہ جوش مار رہی تھی اور گھوم رہی تھی, تو میں نے جہنم کے طبقات کو سوچا کہ ان میں کیسا جوش ہوگا. جب میں نے ان کو یاد کیا تو اس چیز نے مجھے رلا دی. دیکھو ہر چیز کو وہ دیکھ کے کس طرح ریلیٹ کرتے تھے. ہمارے سامنے کتنی چیزیں آتی ہیں, مجال ہے کہ ہمیں یاد آ جائے. پھر میں نے کلاب سے پوچھا یہی بات کہ بھئی آپ کیوں روئے؟ انہوں نے کہا ان تینوں میں مجھ سے بہتر ہیں, میں ان سب سے زیادہ برا ہوں. جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں کیسے نہ روتا, انہوں نے اپنا رو رو کے یہ حال کیا ہوا اور میں کیسے نہ روتا, اور ان کے اوپر مجھے ترس آ رہا تھا اور میں اس پہ بھی رو رہا تھا, تو کیسے روتے ہوں گے وہ لوگ. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی آنکھیں خوف خدا سے آنسو سے بھر جائیں, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں. پھر اگر اس کے رخسار پہ بیٹھ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تکلیف سے دور کر دیتے ہیں اور کوئی ذلت نہیں دے گا. اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے, یعنی لوگوں کے ساتھ ہے اور وہاں پہ رو پڑے, تو اللہ عز و جل اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کو جہنم سے نجات دے دے گا. اور ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے, لیکن آنسو کا ثواب کی کوئی حد اور حساب نہیں, یہ تو جہنم کے سمندروں کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. جہنم کی آگ ہے نا اتنی بڑی آگ ہے, یہ اتنا سا آنسو اس سمندروں کے برابر جہنم کی آگ کو اس بجھا دیتا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو, ایما جس کو بھی جیسے بھی تم پکارتے ہو, رحمان کہو یا اللہ کہو, فلہ الاسماء الحسنا, تو سارے کے سارے اچھے نام اس کے ہیں. یہ کیوں؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں کہہ رہے تھے یا رحمان یا رحیم. مشرکوں نے کہا کہ دیکھو جی ان کو, لوگوں کو تو کہتے ہیں ایک خدا کو مانو اور خود دو دو کو پکار رہے ہیں, اللہ اور رحمان کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ دوسرا، اس کا شان نزول ایک اور بھی بتایا جاتا ہے، میمون بن محران نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے شروع کے ایام میں لکھتے تھے بسمک اللہم، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نمل میں کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، تب مشرکوں نے کہا رحیم کو تو ہم نہیں پہچانتے، یہ رحمان کیا چیز ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک اور زحاق نے ایک اور اس کی بیان کی ہے کہ اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رحمان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ تورات میں اس لفظ اس اسم کا بہت ذکر ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہر کیف، یعنی جب انہوں نے اعتراض کیا یہ کیا، ہم تو اللہ جانتے ہیں رحمان تو ہم نہیں جانتے، تو کیا بات آئی اس کے اوپر کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، دونوں ہی اللہ کے ہی نام ہیں، تم جس سے بھی اللہ کو پکار لو، بلکہ سارے اسماء حسنا اللہ کے ہیں، اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے، مگر یاد رکھیں ہم خود اللہ کے کوئی نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری دیکھیں زبانیں، ہماری وکیبلری، ہمارے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو کوئی نام رکھ سکیں، اس کے نام وہی ہیں جو اس نے اپنے اچھے اچھے نام رکھے۔ اب ہمیں کوئی نام اچھا رکھ رہا ہو اور ہم کہیں ہم اللہ کا یہ نام رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بتا دیا گیا کہ وہ ایک ہی ذات ہے، یہ بات غلط ہے کہ رحمان اور ہے اور اللہ اور ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، چاہے تو تم بلند کرو اپنی نماز کو، اور نہ تم بلند کرو اپنی نماز کو اور نہ تم پست کرو اس کو، بلکہ کیا کرو، وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اختیار کرو اس کے درمیان، خاص طور پہ یہاں پہ اشارہ ہے رات کی نماز کی طرف، یا جو جہری نمازیں جس میں امام قرات کرتے ہیں، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو اس میں کیسے تلاوت کی جانی چاہیے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو بہت اونچی آواز ہو اور نہ ہی بالکل ہی دھیمی ہو کہ جو ہے نا کوئی کچھ سنے ہی نہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے، تو حضرت ابوبکر صدیق تلاوت آہستہ آہستہ کر رہے تھے اور حضرت عمر خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ آپ ایسی آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جس کو سنانا ہے اس کو سنا دیا، اللہ تعالیٰ تو ہر آہستہ سے آہستہ آواز کو سن لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کرو، پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں نیند کو بگانے کے لیے اور شیطان کو دور کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ کرا کریں، تو درمیانی آواز میں پڑھنا چاہیے، انسان کے اپنے کان سن رہے ہوں جتنا اتنی تک آواز آپ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بہت اونچی بھی نہ کریں اور بہت کم بھی نہ کریں۔ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اس میں تلاوت کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سو رہی ہوتی تھی، تو اتنی اونچی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ جاگ بھی جائیں اور حجرے سے باہر بھی آوازیں جا رہی ہوں، اتنا اونچا اونچا پڑھنا ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بالکل بھی نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہوں، ہمیں کئی دفعہ روایات میں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں مثلا سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی، تو کیسے پتہ چلتا تھا، ظاہر ہے جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان کو تبھی پتہ چلتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تو آواز اونچی ہوتی تھی کہ وہاں تک پہنچ جائے، بالکل ہی منہ بند کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی بالکل منہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، یا ہم کہتے ہیں نہیں تو میں تو دل میں پڑھ رہی ہوں، دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اس طرح، تنہائی میں بھی اگر آپ پڑھیں نا تو اتنی اونچی پڑھیں کہ آپ کے کان بس سن لیں، اور جماعت کرائیں تو ایسی نہ ہو کہ دوسرے کمروں تک، اگر مطلب دوسرے جہاں پہ لوگ اور بیٹھے ہوئے مردوں تک آواز جا رہی ہے اور وہاں تک، اور ایسی بھی نہ ہو کہ بالکل ہی یعنی پچھلی صف تک ہی نہیں پہنچ رہی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، پہلے تو اس آیت کو ہائی لائٹ بھی کر لیں اور اس کے ساتھ لکھ لیں آیت عزت، یہ آیت کیا کہلاتی ہے حدیث کے مطابق، آیت عزت، ٹھیک ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے الحمدللہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو صرف ذکر نہیں ہے بلکہ بہترین دعا بھی ہے، الحمدللہ. اور سورت کا خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہر حال میں الحمدللہ، شروع بھی الحمدللہ اور اختتام بھی الحمدللہ. تو سکھ اور دکھ ہر ٹائم پہ ہی الحمدللہ ہمیں کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ہم اس پہ بتائیں کہ ہم راضی ہیں. اور جب انسان دکھ پہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دکھ پہ بھی اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، ایک اطمینان نصیب فرماتا ہے. اور یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے ہائی لائٹ کرائی ہے کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا تھا، یعنی اس کو نہ بولنا شروع کرتا تھا، تو یہ آیت اس کو سکھائی جاتی تھی. صحابیات اپنے بچوں کو یہ آیت سکھاتی تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے کہ اس آیت کو اپنے بچوں کو سکھاؤ. اس میں شرک کی نفی ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے. تو الحمدللہ، الذی، وہ ذات، سب تعریف اس ذات کے لیے، سارا شکر اس ذات کے لیے. وہ ذات کیسی ہے؟ لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کوئی بیٹا، کوئی بچہ، اولاد نہیں ہے جس کی. یعنی اللہ کو اس شرک سے پاک کر دیا جو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دے دیا، کیونکہ اولاد بھی ایک محتاجی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اس میں نمبر ون یہ چیز ہوگی. نمبر ٹو، اب آپ نمبر ٹو آگے لگا دیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں. یہ نمبر ٹو شرک سے اللہ کو پاک قرار دے دیا. میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا. یہ ہے جو نیچے ہوتے ہیں انسان سے، یہ جو انسان کے انڈر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ایسے بھی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ، یعنی ایسے اس کا انڈر ہو کہ پھر اس کے بعد اس کو اس کی محتاجی ہو اور اس کے بعد وہ اس کی بادشاہت کو ٹیک اوور کر لے، اس سے بھی پاک ہو گیا. اور شریک کون ہوتا ہے فی الملک، بادشاہت میں، جو برابر کا ہو. برابر کا بھی اس کے کوئی نہیں ہے کہ کوئی پارٹنر شپ میں اس کے ساتھ ہو، تو وہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی پاک کرا دے دی. نمبر تھری، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس سے اوپر کوئی ہے کہ جس کا جو اس کے لیے مددگار بنے، کیونکہ یہ کمزور ہے تو اس کا مددگار وہ بن گیا، اس کا حامی بن گیا، اس کو کسی حامی کی، کسی مددگار کی. وہ مددگار کون ہوتا ہے؟ جو انسان سے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے ایسا کہ جو جس کو اس نے اپنا بنایا ہو پارٹنر، یا اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے مدد لیتا ہو. تو تینوں چیزیں آ گئیں. یعنی ایک وہ ہے جو اس کی محتاجی ہوتی ہے اولاد کی صورت میں، اولاد ہے تاکہ وہ بادشاہت میں پھر بعد میں شامل ہو جائے، اس سے بھی پاک ہو گیا. ایکول جو ہو اس سے بھی پاک ہو گیا، شریک، کوئی پارٹنرشپ نہیں. اور جو اوپر ہو اس سے بھی پاک کر دیا. تو ہر طرح کے شرک سے پاک کر دیا اس میں. کیا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے اس کی بڑائی بیان کرنا، پوری پوری بڑائی اس کی بیان کر دیجئے اے نبی. آپ جب نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساجہ ہے، نہ ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، تو اس کا مطلب ہے وہی ایک خدا ہے جو اس ساری کائنات کا، اور وہی ایک خدا ہے جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کو سب کچھ دینے والا ہے. تو پھر اس رب کی بڑائی کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر ساری تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے اور ساری کبریائی کا مستحق بھی وہی ہے. آیت العزہ آپ نے آج پڑھ لی ہے، جس میں اللہ کی بڑائی بھی آ گئی اور اس کی حمد بھی آ گئی. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ جا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کا گزر ایک ایسے شخص پہ ہوا جو بہت شکستہ حال تھا، بڑا پریشان تھا، تو آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کیا بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یعنی دو ریزنز تھے، ایک تو وہ بیمار تھا اور دوسرا اس کی تنگ دستی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے، توکلتو علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ یہ جو شروع کا پارٹ ہے یہ بعد میں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور اس سے پہلے کیا کہنا ہے، توکلتو علی الحی الذی لا یموت۔ تو اور یہ لم یتخذ ولدا، یہ پوری آیت اینڈ تک یہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سکھائی اس بندے کو۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، تو اس کو بڑے اچھے حال میں پایا اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا جب سے آپ نے وہ مجھے کلمات بتائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جن کو کوئی بیماری ہو یا جن کے تنگ دستی ہو تو وہ پہلے کیا کہیں گے، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اس کے بعد پھر یہ الحمدللہ سے سٹارٹ کرنا، کل تو ظاہر ہے نہیں کہیں گے نا، الحمدللہ سے سٹارٹ کر کے پوری آیت پڑھنی ہے، اور یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور نہ کر دے، بیماری دور نہ کر دے۔ قرآن ہمیں کتنا کچھ سکھاتا ہے نا، کتنی ہمارے لیے بھلائی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ کوئی اور کوئی نسخے بتا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے، کوئی تو اول تو کوئی مفت میں بتاتا ہی نہیں کوئی نسخہ، لیکن ہم کتنے شوق سے سنتے ہیں، کتنی بات کو دیکھتے ہیں، فلانے نے مجھے یہ چیز بتائی، کوئی ہماری مشکل دور کر دے تو ہم کتنے اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ اور میرے رب نے ہماری مشکلیں دور کرنے کے لیے ہمیں کلمات سکھا دیے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر یہ وہ کلام ہے جو دل کی حالت بدل دیتا ہے، دیکھو کیسے کہ دلوں کی حالت، انسان کا پوسچر، انسان کا تقوی، سب چیزیں متاثر ہوتی ہے، تقوی اور بڑھ جاتا ہے، اس وہ جھک جاتا ہے، اور اس کی دل کی حالت، دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ بعض آیتیں تو سن کے، اور آنکھیں بہ پڑتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنکھ جامد ہے، آنکھ جو ہے نا وہ آنسو نہیں بہاتی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اور دل سخت ہو گیا ہوا، اس میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو دل کی سختی دور کرنے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی دکھی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ نرم دل اللہ سے مانگے، اللہ کو دل جو نرم ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر ایسی احادیث، ایسی باتیں پڑھیں ضرور جیسے میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، یا جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں کبھی سنا تھا، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے چہرے چھپا رہے تھے باوجود ضبط کے رونے کی آوازیں سب طرف سنائی دے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بھی لوگوں کے دل نرم ہو جاتے، تو پھر ایسے واز سنیں، ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو کہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہوں، کیونکہ بعض واز کرنے والے بھی ایسا واز کرتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی باتوں میں اتنی تاثیر اللہ نے پیدا کر دی ہوتی۔ تو لوگوں کے دل نرم جس سے پڑ جائیں، ان جو جس سے بھی آپ کا دل نرم پڑتا ہو اس واز کرنے والے کو، معاوض کو سنیں۔ جی آپ نے کہا کہ یہ کلمات دوبارہ ریپیٹ کر دیں، توکل تو میں نے توکل کیا، علی الحی اس زندہ پہ، الذی لا یموت جس کو کوئی موت نہیں آنی، اور اس کے بعد الحمدللہ الذی، سے ساری آیت کو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوبصورت سورت کو، اس خوبصورت سورت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے پر اس پہ عمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو اس طرح سے قرآن سن کے ایسا پیارا اثر لیتے ہیں جس کو میرے رب نے پسند فرما لیا اور قرآن میں زینت دے دی, ان کی کیفیت کو بیان کر کے, ان کو ان کا حال بتا کے جو حال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اتنا ان کے اندر خشوع ہے, اتنا خشوع بڑھ رہا ہے ان کے اندر قرآن کے ساتھ, ایسے قرآن کا ایسا اثر ہوتا ہے جن کے اوپر کہ وہ الفاظ جو ہے نا وہ جذبات کی صورت میں, جذبات بن کے آنسو کی صورت میں بہنے لگتے ہیں, جن کا رونا اللہ کو ایسا پسند آتا ہے, جو قرآن ان کے دل کے اوپر نازل ہوتا ہے, دل کے اوپر اترتا ہے, صرف کتاب میں نہیں ہے, وہ دل میں اس کو لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرماتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.